صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. نيزر وذكر اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله أني خير الجزاء. امام کے اس نورانی کلام میں، جس میں اپنے اصحاب کی عظمت اور ان کی وفاداری اور ان کے عظیم کردار کو امام نے روشن کیا ہے، اس کلام کے ذیل میں اصحاب حسینی کی ولایت مداری کے موضوع پر جو گفتگو ہو رہی ہے، وہاں کل گفتگو کے اختتام میں ایک سوال پہ بات تمام ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس طرح سے حسین ابن علی کے اصحاب اور کربلا کے اثرات کی بنیاد پر پوری تاریخ میں تشیع اور شیعت نے ہمیشہ ظالم حاکموں کے خلاف قیام کیا، اور اگر قیام نہیں کیا تو مخالف رہے، بیزار رہے، کم سے کم اپنی زبان، اپنی سوچ اور اپنے بیان کی حد تک بیزاری کا اظہار بھی کرتے رہے تاریخ میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایسا کہ ہم سب سوچ کر آئیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ کیوں شیعت نے یہ کام کیا تاریخ میں ہمیشہ. اسلام کے نام پر اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. بڑے سے بڑے ظالم اور جابر اور متکبر اور فاسد اور فاسق حاکموں کو قبول کر لیا، آسانی سے قبول کر لیا عمومی طور پر، البتہ بعض افراد ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر قبول کر لیا. لیکن شیعت نے بلکہ اس کے برعکس قبول تو کبھی نہیں کیا، صرف قبول نہ کرنا ہی نہیں بلکہ مبارز بھی رہی، مقاوم بھی رہی، مقابل میں رہی، تو اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل دین کی تعلیمات ہی یہی ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ دین جو رسول اللہ نے پیش کیا، بلکہ جتنے بھی الہی ادیان ہیں، جتنے بھی الہی دین ہیں، ان سب کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ چونکہ الہی دین کا مقصد یہ ہے کہ آ کر معاشرے میں عدل کو قائم کریں اور عدل پسند معاشرہ بنائیں، نہ صرف یہ کہ نبی آ کر قائم کرے، مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ آئیں اور انبیاء آئیں اور وہ اپنی ساری کوشش کر کے چلے جائیں پھر قائم ہو، نہیں، بلکہ اس طرح کی کوشش کریں کہ معاشرہ عدل پسند ہو جائے، کہ عدل کا کلمہ اتنا حسین ہے جس سے دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے کہ واقعا عدل کا کلمہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اور اسی لیے عدل کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، عدالت قائم کرنے جا رہے ہیں، عدالت ہونے جا رہی، عدل ہونے جا رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ درحقیقت یہ کلمہ، یہ لفظ محترم جو ہوا ہے وہ انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے، اس طرح انبیاء نے تعلیمات دی تھی، قرآن نے تمام انبیاء کی تعلیمات اور کوششوں کا خلاصہ آ کر بیان کیا، کتابوں کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں سب کا، سورہ حدید میں آ کر فرمایا کہ لقد انزلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سب کا ایک ساتھ، کہ البتہ الگ الگ جگہوں پر قرآن میں بھی اور روایات میں کثرت سے یہ مطلب بیان ہوا ہے، لیکن سب کا خلاصہ یہ سورہ حدید میں آ کر ایک ساتھ قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے انبیاء بھیجے تترا، مسلسل بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، دوسری جگہ فرمایا مسلسل بھیجا ہم نے، بینات کے ساتھ بھیجا، بینات یعنی دلیلیں، ارگومنٹس کے ساتھ، وہ دلیلیں مختلف طرح کی ہوتی تھیں، کبھی ارگومنٹس کی شکل میں ہوتی تھی، حتیٰ کبھی معجزے کی شکل میں ہوتی تھی، بینہ کا کبھی کبھی معنی معجزہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے دلیل کے ساتھ بھیجا انبیاء کو، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کی الگ الگ انبیاء کے زمانے میں، جیسی جہاں پہ ضرورت تھی، میزان، معیار، اصول بھیجے، یہ سب بھیجا ہم نے کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ خود عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یہ بہت ہی عظیم الشان آیت، یہ نہیں قرآن نے کہا کہ انبیاء قیام کریں، ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ انبیاء عدل کے لیے کوشش کریں، وہ تو انبیاء کریں گے ہی، انبیاء کے تو بنیادی ترین کام ہی یہی ہے کہ عدل کے لیے کوشش کریں، بلکہ قرآن نے کہا کہ انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ یہاں تک پہنچنا چاہیے کہ ہر ایک عدل کے لیے قیام کرے، لوگ عدل پسند ہو جائیں، عدل کے طلبگار ہو جائیں، کہ جب تک لوگ عدل کے طلبگار نہیں ہوتے اور عدل پسند نہیں ہوتے، تب تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان آ کر، کوئی ایک رہبر آ کر، کوئی ایک قانون آ کر عدل قائم کر دیں، نہیں ممکن ہے، یعنی عظیم سے عظیم رہبر موجود ہو اور عظیم سے عظیم قانون موجود ہو، ایک بحث ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ نے کی ہے، ہم بعض جگہوں پہ پیش کر چکے ہیں، یہاں پہ صرف اشارہ کر دیتے ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے بحث کی ہے کہ امام زمان کا ظہور کب ممکن ہے، یہ بہت سارے ذہنوں میں سوال رہتا ہے کہ یہ علامت ہو گئی، یہ نشان ہو گیا، یہ ہو گیا، اور بعض لوگ آ کر اس میں الجھائے بھی رہتے ہیں لوگوں کو علامتوں میں، اب یہ تو ہو ہی گیا، اب تو یہ ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا، یہ بہت سالوں سے چل رہا ہے، سینکڑوں سال دیے چل رہا ہے، ابھی یہ علامت ہو گئی، ہو جانا چاہیے، چنگیز خان نے جب حملہ کیا اور پورے عالم اسلام کو ایک طرف سے لوٹتا جا رہا تھا اور سروں کے ڈھیر لگاتا تھا شام کو، یعنی جب کسی بستی میں داخل ہوتا تھا گردنیں کاٹ کاٹ کر سروں کا ایک ٹیلا اور ڈھیر لگتا تھا، پھر وہاں پہ اکٹھا ہو کر جشن مناتے تھے اپنی فتح کا جشن، افغانستان اور ایران اور پورے ان سارے ایریوں کو ایک طرف سے لوٹتا ہوا، پھر اس کا بیٹا بغداد تک پہنچا، بغداد میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھ تک تعداد، اتنے بغداد کو لوٹ ڈالا تھا، بغداد مرکز تھا، اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ابھی علامتیں تو ہو گئی ہیں، ظلم اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، امام زمان بس آنے والے آنے والے، یہ روایات میں منا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح سے پیش نہیں کرنا چاہیے، وقت نہیں معین کرنا چاہیے، ابھی یہ علامت ہوگی بس آ جانے ہیں، یہ علامت ہو چکی ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ سست ہو جائے گا، عقیدہ کمزور ہو جائے گا، جو بار بار یہ کہیں گے. اور چونکہ اس کی کنڈیشن کچھ اور ہے، امام کے حاضر ہونے کی کنڈیشن کچھ اور ہے. یہ بحث آیت اللہ جوادی عاملی نے کی، جو بہت اچھی بحث کی، وہ یہ کہ امام کس لیے آئیں گے، امام کے آنے کا مقصد کیا ہے. امام کے آنے کا مقصد ہے عدالت قائم کرنا ورلڈ لیول، پوری دنیا پر عدالت کو قائم کرنا، انصاف کو پوری دنیا پر قائم کرنا. تو انصاف قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے تین چیزیں، بنیادی تین چیزیں چاہیے. ایک عدالت کا قانون چاہیے سب سے پہلے. یعنی اگر عدالت کا قانون ہی کیوں نہ ہو، اگر کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاکیزہ انسان کیوں نہ ہو، اگر قانون ہی موجود نہیں تو وہ عدالت کیسے قائم کرے گا؟ وہ دوسروں سے متاثر ہوگا، اپنے خیالات سے متاثر ہوگا، اپنی فکروں سے متاثر ہوگا. قانون چاہیے، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے قانون چاہیے. خوب، عدالت کا قانون اگر ہو گیا، موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ عدالت کا قانون موجود، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی شکل میں عدالت کا قانون موجود ہے. خوب، کیا صرف عدالت کا قانون وجود میں آنے کی وجہ سے عدل کا نظام قائم ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ کے امام زمان کا اصلی ترین مقصد یہی ہے. جو معتبر ترین جتنی روایتیں ہیں اس میں اصلی ترین مطلب جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام آئیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی. یہ روایت جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں تقریباً ہر امام سے ہے، متعدد ہے، متواتر ہے، مختلف حوالوں سے ہے، مختلف سندوں سے ہے، رسول اللہ سے لے کے جناب زہرا سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک. یعنی کوئی بھی روایت ہر امام سے اس طرح نہیں ہے جتنا یہ روایت ہے، اتنا یقینی ہے یہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. باقی جو بہت ساری روایتیں ہیں اس میں بہت ساری جھوٹی ہیں، بہت ساری ضعیف ہیں، بہت ساری کمزور، اس کا نہیں مطلب. لیکن یہ طے ہے، کوئی امام زمانہ آئیں گے عدالت کی حکومت قائم کرنے کے لیے تو کیا کریں گے؟ پہلے قانون چاہیے. قانون موجود ہے، قانون قرآن ہے اور کامل قانون ہے. یعنی قرآن ایک وہ کتاب کی جو قانون ہے، صرف انسان کی اجتماعی اور اخلاقی زندگی کے نہیں بلکہ پورے انسان کی کامل زندگی کا قانون ہے. یہ ایک ایسی حقیقت جس کو انسان قرآن پڑھے تو در کرے اچھی طریقے سے، اور البتہ اس کے لیے گہرائی سے قرآن کو پڑھنا. قانون موجود ہے تو قائم ہو جائے گا نہیں. قانون کتنا ہی اچھا موجود کیوں ہو، اگر انسان ایک عادل رہبر موجود نہیں ہوگا تو یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا. عادل رہبر موجود ہوگی اب قائم ہو جائے گا، ہمارے اعتبار سے ہو جانا چاہیے. کیوں؟ دو چیزیں موجود ہیں، رہبر بھی موجود ہے عدل پسند اور کتاب بھی موجود ہے. لیکن حقیقت یہ کہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ رہبر اپنی کوشش تو کرے گا لیکن لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لہذا ایک تیسرا فیکٹر لازم ہے. نمونے تاریخ کے شواہد بھی آ کر اس بات کو دلیل بنے ہوئے ہیں کہ تاریخ میں رسول اللہ سے لے کر امام زمان تک 250 سال تک یہ عدل کا قانون بھی موجود تھا اور عادل ترین رہبر بھی موجود تھے جس میں کم سے کم ہم شیعہ ہونے کی حیثیت تو کوئی شک نہیں. کم سے کم کسی شیعہ کو اس میں شک نہیں ہے کہ امام سے بڑھ کر کوئی عادل موجود تھا. البتہ بہت سارے اہل سنت بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اگر وہ عدل کے لحاظ سے نہیں لیکن کردار کے لحاظ سے یہ قبول کرتے ہیں کہ کوئی امام جعفر صادق السلام کے زمانے میں کوئی ان کے جیسا نہیں تھا، امام زین العابدین السلام کے زمانے میں کوئی ان کے جیسا نہیں تھا. باقاعدہ یہ لکھا ہے، قبول کیا، تحریر کیا اگر ذرا بھی انصاف موجود کہ واقعا کوئی ان کے جیسا نہیں تھا، اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں. اور لوگ تھے لیکن ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، نہ پاکیزہ انسان، نہ علم کے اعتبار سے، نہ تقویٰ کے اعتبار سے کوئی ان کے جیسا. خوب، دو چیزیں موجود تھیں، دو چار سال بھی نہیں، 10-20 سال نہیں بلکہ 250 سال تک عادل ترین، عادلانہ ترین قانون بھی موجود تھا اور عادل ترین رہبر بھی موجود تھے. لیکن ان دونوں کے ہوتے ہوئے عدل قائم کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ تیسرا فیکٹر موجود نہیں تھا، اور وہ یہ ہے کہ عدل پسند لوگ ہونا. یوں تو سب کو عدل پسند ہے، ہیں، لیکن عدل پسندی کے ساتھ ساتھ قرآن کے لفظوں میں عدل کے لیے قیام کرنے والے لوگ ہونا. قرآن کہتا ہے میں نے انبیاء کو بھیجا ہے لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ایک اجتماعی عدل کے لیے. عدل اس حد تک سب کو پسند ہے کہ میرے بارے میں اگر کوئی ظلم ہوا تو میں تو پوری دنیا میں اس کا چرچا کر دوں گا. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر بہت ہی حساس ہوتے ہیں, ذرہ برابر ظلم ہوا اور دوسرے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں اب غیبت کچھ نہیں ہوتی, یہ کچھ نہیں ہوتا, تہمت کچھ نہیں ہوتی, جھوٹ بولو, الزام لگاؤ کیونکہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے, سارے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں, زندگی کے سارے اصول ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ کام ایک متدین انسان کر رہا ہوتا ہے, ایک اچھا بھلا انسان کر رہا ہوتا ہے, ایک پڑھا لکھا انسان کر رہا ہوتا ہے. لہذا عدل یہاں تک سب کو پسند ہے کہ میرے بارے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے, اگر میرے بارے میں ہوگا تو میں زمین و آسمان کو الٹ پلٹ دوں گا. وہ کر ڈالتے ہیں, کوئی بھی ریڈ لائن نہیں رہ جاتی انسان کے سامنے. بہت سارے نمونے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ نمونے میرے بھی ذہن میں دہرائیں, کیونکہ بہرحال ایک منفی پہلو انسان کے بارے میں نہیں آنا چاہیے, لیکن عملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان سارے اصولوں کو توڑ دیتا ہے. بس قریبی ترین بھائی, سگا بھائی ہے, اس کو آ کر اس کے بارے میں بھی کوئی بھی رعایت نہیں کرتا. کیوں؟ کہ تھوڑی سی ناانصافی ہوئی ہے مثلا, جبکہ یہاں پہ کہا گیا کہ چلو تھوڑا سا قبول کر لو, تھوڑا ناانصافی اگر کی ہی ہے تو ہر انصاف وہاں پر پرسنل انصاف لینا ضروری نہیں ہے. جانے دو تھوڑا تھوڑا, زمین جانے دو, تھوڑا پیسہ جانے دو, تھوڑا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بھائی کے پاس تو جا رہا ہے, کسی اور کے پاس تو نہیں جا رہا ہے. اس کو بھی اس طرح سمجھاؤ کہ وہ ظلم کر کے نہ لے, ایسے ہی دے دو اس کو. اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ گنہگار ہوگا یہ کام کرنے کے لیے, تو کوشش کرو کہ بغیر اس کو گنہگار کیے ہوئے دے دو, تاکہ مشکل جو ہے حل ہو جائے, آپ بھی اس کی بھی مشکل ہو جائے, وہ گنہگار نہ ہو. اور لیکن عدل جو کہا جا رہا ہے قرآن میں, جس کے لیے اتنی کوشش کرنی ہے, وہ ہے اجتماعی عدل. یقوم الناس, اجتماعی عدل کے لیے. اور یہ وہ بنیادی شرط ہے. امام زمان 1200 سال سے ظہور نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عدل پسند امت تیار نہیں ہوئی. اپنے عدل کے لیے تو سب تیار ہیں, لیکن معاشرے کو عدل میں تبدیل کرنے کے لیے, اجتماعی عدالت کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اور اس کے بغیر ممکن نہیں. امام علی جیسا رہبر موجود ہو, امام حسن علیہ السلام جیسا رہبر موجود ہو, حکومت بھی ہاتھ میں ہو تو بھی حکومت دینی پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے عدل پسند موجود نہیں ہے. یہ مشکل ہے, یہ قرآن کی نگاہ میں جو مشکل بتائی گئی. ہاں, یہ جب زیادہ بڑی تعداد میں تیار, اتنے کم سے کم تیار ہو جائیں کہ جو وقت کے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں, تو امام کا ظہور ہو جائے گا. 200 سال نہیں ہوا یہ, اور 1200 سال پھر نہیں ہوا, اور ابھی بھی نہیں ہوگا. کب تک؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ اتنے لوگ آ کر تیار ہو جائیں. شہید باقر الصدر نے عدل کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہا, لیکن نہیں کھڑے ہوئے لوگ. یہ کوئی ایک قدیم زمانے کی تاریخ نہیں ہے, ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے بہت سارے ہمارے موجود ہیں. آپ بہت یہ پڑھا ہے, کم جانتے ہیں آپ لوگ, بہت پرانی بات نہیں. قیام کیا کہا کہ جان چلی جائے گی, مار دیے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک 20 لاکھ لوگ جو ہے مارے جا چکے ہیں. اس وقت اگر قیام کرتے عدل کے لیے, ٹھیک ہے 10-20 ہزار شاید مارے جاتے, کہ جیسا امام خمینی کے قیام میں ہوا, 10-20 ہزار لوگ مارے گئے. اتنی مارے گئے, وہ تو بعد میں جب ایک شیعہ ولایت کے نظام قائم ہو گئے تو پوری دنیا سب مل کر آ کر ختم کرنے کے لیے, کہ یہ تیسرا ایک, یعنی ہمارے نظام کے مقابلے میں کوئی ایک سسٹم ابھر کر آیا کیسے, اور کیسے جرات ہوئی, اور کیسے پیش کیا گیا آ کر اس کو ختم کرنے کے لیے. سب کو ملایا گیا, ڈالرز کو, ٹیکنالوجی کو, سب کو لا کر پورا زور لگا دیا گیا ختم. ورنہ اصل میں عدل کے لیے قائم کرنے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا. وہ 15,000 لوگ, 20,000 لوگ اتنے مارے گئے, لیکن 15,000 لوگ مارے گئے شہادت کی موت میں, شہید ہوئے. اور شہید ہونے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے. یہ صرف مرے نہیں ہیں بلکہ یہ زندہ ہیں, اور صرف زندہ نہیں بلکہ تم کو زندگی بھی دے رہے ہیں, یعنی معاشروں کو زندگی دے رہے ہیں. شہید کبھی نہ صرف یہ کہ خود زندہ ہوتا ہے, بلکہ دوسروں کو زندہ کر رہا ہوتا ہے. آج کربلا ہمیں زندہ نہیں کر رہی ہے, کربلا کی شہادتیں ہمیں زندہ نہیں کر رہی, ہماری روح کو, ہمارے وجود کو, ہماری فکر کو کربلا زندہ کر رہی ہے. تو وہاں 10-15-20 ہزار لوگ ظاہری طور پر جدا ہو گئے, نہیں رہے, لیکن وہ شہادت کی موت مرے. نتیجے میں انہوں نے خود کو عزت دی، قوموں کو عزت دی، ملکوں کو عزت دی، اسلام کو عزت دی، قرآن کو عزت دی، شیعیت کو عزت دی، عزت دی اور بہت کچھ دیا. اور اس کے برعکس ادھر کیا ہوا؟ قیام نہیں کیا لوگوں نے عدل کے لیے کہ کہیں 2-4 ہزار لوگ مارے نہ جائیں. نتیجے میں اس وقت سے لے کر ابھی تک 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، وہ بھی ذلت کے ساتھ مارے گئے، نہایت ہی ذلت کے ساتھ. یعنی زندان ابو غریب کا منظر کبھی تاریخ نہیں بھولے گی کہ کیا ہوا زندان ابو غریب. عراق کی خواتین اور بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ کبھی نہیں فراموش کیا جا سکتا. کس طرح مارا، کس رسوائیوں کے ساتھ مارا. صدام نے کس طرح مارا تھا، 10 لاکھ لوگوں کو مروایا تھا. یہ بھی بات کر رہی، یہ نہیں کہ کس کو مروایا تھا. بعد جب صدام کی بات ہے فوراً ذہن میں آتا کہ نہیں شیعہ کو مروایا ہوگا. نہیں، صدام ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے سب کو مرواتا. جو فرعونی نظام کا کام یہی، جو بھی آتا ہے. اپنے چچا کو مروا دیا، اپنے دو داماد تھے دونوں کو مروا دیا، یعنی نزدیک ترین افراد کو مروا دیا. چونکہ ذرا بھی احساس کیا کہ قوت کا احساس کر رہا ہے فوراً مروا دیا. ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کسی کو حق نہیں کہ وہ قوت کا احساس کرے اور طاقت کا احساس بھی کرے. اسے فقط اور فقط غلام بن کے رہنا ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے چچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے داماد ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو. بیٹا بھی اگر ایسا کرے اس کو بھی مروا دیا جائے گی. پوری تاریخ بھری پڑی، کوئی آج کی بات نہیں، یہ ہے قانون. لہذا عراق میں یہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، امریکہ کے آنے سے پہلے 10 لاکھ سے زیادہ اور امریکہ کے آنے کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ مارے گئے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک فقیہ نے آ کر امت کو عدل پسند بنانا چاہا تھا اور عدل کے لیے قیام کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس کے لیے وہ امت تیار نہیں ہوئی. اور اسی ایک ہی زمانے میں اس کے برعکس دوسری جگہ پہ ایک امت تیار ہوئی، وہ بھی اتنا پوری طرح سے نہیں، وہاں بھی اتنی بہت مشکلات تھیں، لیکن کسی حد تک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری عظمتیں، یعنی کم سے کم اگر اثرات اگر آ کر دیکھے جائیں، ایک بہت اچھی چیز ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اثرات کو دیکھا جائے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ توجہ کریں آپ لوگ. یعنی کسی چیز کی حقیقت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ وہ کتنا معاشرے میں مؤثر ہے. اور یہ صرف ایک سوشل اور یہ ذاتی اصول میں سے نہیں ہے، یہ اسلام کے نزدیک بھی اہم چیز ہے. اسلام میں اسی کو زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے جو زیادہ مؤثر رہا ہے. مثلا انبیاء سب معصوم ہوا کرتے تھے، لیکن ہر نبی برابر نہیں ہے. جو نبی جتنا زیادہ مؤثر رہا ہے اس کو اتنا زیادہ ذکر کیا گیا ہے. قرآن نبی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نبی معصوم تو سب ہوتے تھے، پاکیزہ تو سب ہوتے تھے، متقی تو سب ہوتے تھے، عبادت گزار تو سب ہوتے تھے. پھر یہ انبیاء میں فضیلتیں کیوں ہیں؟ فضلنا بعضهم على بعض کیوں ہے؟ بعض کو بعض پر فضیلت اس لیے ہے کہ ایک نبی آ کر پورے بڑے بڑے معاشرے کو تبدیل کر دے رہا ہے، اور ایک نبی آ کر ایک گاؤں کو تبدیل کر رہا ہے. دونوں نہیں ہو سکتے، یعنی تاثیر کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہیں، لہذا ذکر کے لحاظ سے بھی، عظمت کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہیں. یا حتی ائمہ علیہ السلام کے درمیان ایک بالا ترین مقام، ہماری سوچ کے اعتبار سے سب ائمہ بالا ترین مقامات پر ہیں، یعنی جس جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان ائمہ کے درمیان میں بھی تاثیر کے لحاظ سے فرق ہے، اور اس فرق کو ائمہ خود بیان کر رہے ہیں. حسین ابن علی کے لیے اس قدر احترام کے جو قائل ہیں تمام ائمہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کی تاثیر بہت زیادہ ہے. تمام ائمہ دیکھیں، مثلا امام صادق علیہ السلام کی اتنا درس ہے، اتنی تعلیمات، لیکن امام صادق علیہ السلام حسین ابن علی کے لیے بہت زیادہ احترام کے قائل، احترام کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ جو حسین ابن علی کے ذریعے سے تاثیر ملی ہے دنیا کو، اور جو ملے گی اور مل رہی اور بعد تک ملتی رہے گی، وہ ایک بہت ہی عظیم الشان تاثیر ہے. یہ فرق ہے. یا امام زمان کے لیے خود، چونکہ امام زمان کے ذریعے سے ایک عالمی تاثیر ہونے والی ہے، لہذا امام زمان کے لیے وہ احترام کرتے تھے ائمہ کہ حتی نام ہوتا تھا، نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرے ائمہ کا نام آتا تھا نہیں کھڑے ہوتے تھے، امام زمان کے نام پر امام کھڑے ہو جاتے تھے، امام رضا علیہ السلام کے دیگر. جب نزدیک امام زمان سے جب زمانہ نزدیک ہونے لگا تو وہ احترام اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور امام صادق علیہ السلام یہ جملہ فرمانے کے لو ادرک تو نہ خدم تو ہوں، اگر میں در کروں تو میں خادموں میں سے ہوں گا امام زمان کی، یہ جملہ ہے، اگر میں امام زمان کو در کر لوں تو میں امام زمان کے خادموں میں سے ہوں گا، چونکہ امام زمان کے ذریعے سے وہ تاثیر دنیا میں آنے والی جو کسی کے ذریعے سے نہیں آئی، یہ ہے قانون کہ جس کے ذریعے سے جتنی بری تاثیر دنیا میں آئی ہے وہ اتنی بدترین انسان ہے، اور جس انسان کے ذریعے سے جتنی اچھی تاثیر دنیا میں آئی ہے وہ اگر تاثیر کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر ہم یہ در کر سکتے ہیں کہ اگر عراق میں عوام یہی قیام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو کیا تاثیر ہوتی، نہیں کیا تو اس کی تاثیر کیا ہے، اثرات کیا ہیں، یا اگر ایک الہی نظام کہیں پر قائم ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں، نہ ہوتا تو اس کے اثرات کیا ہیں، یہ آسان فارمولا، دو دو چار کا فارمولا ہے بغیر کسی پریشانی کے، اثرات آ کر بتاتے ہیں کہ ایک عمل کا اثر کیا ہو رہا ہے قوموں پر، انسانوں پر، فکروں پر، خود دین پر، خود شیعت پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی آسانی سے سمجھنے کا مسئلہ، خوب سوال ہمارا اپنی جگہ پر، اگر ابھی تک نہیں سوچا تھا تو اب اتنے درمیان میں سوچ لیا ہوگا نا، اگر بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کر سکتے ہیں، کوئی یہاں اس مجلس میں کوئی پابندی نہیں کسی کے بولنے پر، البتہ کہا جاتا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، مجلس ممبر کے ادب کے خلاف ہے، لیکن یہ ادب ہم نے بنایا، یہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسا کوئی ادب نہیں تھا، رسول اللہ کے زمانے میں جس کو دل چاہتا تھا بولتا تھا، ہیں بہت سارے واقعات ہیں کہ رسول اللہ تقریر کر رہے ہوتے تو لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، بولتے تھے، نمونے بھی بہت موجود ہیں، مثلا ماہ رمضان کا جو اہم ترین خطبہ جو شعبان میں دیا اس میں دو مرتبہ، یعنی شاید 7-8 منٹ کا خطبہ ہے، اس میں دو مرتبہ سوال کیا گیا، ایک مرتبہ کوئی اور شخص اٹھاؤ کے سوال کیا گیا، رسول اللہ ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کیسے خیر، رسول اللہ نے خیرات صدقے کی اہمیت بیان کر رہا تھا کہ ہے نہیں تو کیسے صدقہ دیں، سوال ہی نہیں کیا، اعتراض بھی کیا، یا رسول اللہ آپ صدقے صدقے کی باتیں کر رہے ہیں، ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو وائے ہو تجھ پر، تیرے پاس ایک پانی بھی نہیں کہ پانی پلا سکے ماہ رمضان کے نام پہ، افطار کے نام پر، بریانی تو ضرور نہیں ہے، پانی بھی کافی ہے، انسان کس خلوص سے پلا رہی ہے کافی ہے، پھر کہ وہ بے ادب رہا ہوگا کھڑا ہوگا، نہیں، امیر المومنین سلام بھی کھڑے ہوئے، بعد میں جب رسول اللہ بہت زیادہ فضیلت بیان کرنے کے ماہ رمضان کی، جب آگے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھے تو امیر المومنین سلام کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے، سوال کیا گفتگو کے درمیان میں سوال کیا امیر المومنین، اس کی کوئی مشکل نہیں، اگر آپ کے، میں ایک دو چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی مطلب ہے تو آپ بھی بیان کر سکتے ہیں، کوئی مشکل یہاں پر نہیں، سوال یہ تھا کل کا، جو نئے لوگ ان کے لیے کل یہ سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ شیعت پوری تاریخ میں ہمیشہ ظالم حاکموں کے مقابلے میں رہی، کیوں ظالم حاکموں کے مقابلے میں کیوں رہی، کیوں دوسرے نہیں رہے، شیعت کیوں رہی، وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو ہم پہلے بیان کر لیں پھر تیسرا آپ ایڈ کریں گے، ہو سکتا ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہی آپ بیان کریں، پہلی وجہ یہ تھی کہ اصل اسلام دین مذہب تمام انبیاء اور تمام کتابیں آئی ہی اس لیے صرف ہیں تاکہ عدل قائم ہو، اور یہ ظالم حاکم تھے اور دین کی تعلیمات یہ تھی کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو کر عدل قائم کیا جائے، صرف نبی قائم نہیں کرے بلکہ لوگ عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لیقوم الناس بالقسط، اس آیت پہ جا کے غور کریے گا، سورہ حدید کی آیت، اسی میں بعد میں بیان کے اقبال نل الحدید فی باس شدید، جو عدل قائم کرنے کے لیے تلوار کی بھی ضرورت ہے، عدل قائم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، عدل صرف تقریر سے نہیں قائم ہوتا، ایک ہی آیت کا حصہ ہے، یہ لازم تھا، لہذا اصل تمام جتنے بھی الہی دین ہیں ان کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے یہ تھا کہ عدل کے لیے سب کوشش کریں، وہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے دین کے اصلی وارث کون تھے، یہ ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ اصلی ترین وارث اہل بیت تھے، بغیر کسی تکلف کے بھی کہتے ہیں، جن لوگوں نے جتنی دیداری کی، جتنا دین کی خدمات کی، ان کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اصحاب تھے، بزرگان تھے، خدمات انجام دی، پاکیزہ لوگ تھے، وہ سارے احترام کے بعد انصاف یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کے اصلی ترین وارث ائمہ تھے، لہذا آئمہ نے جو دین پیش کیا وہ دین تھا کہ جو ہمیشہ ظالم حاکموں کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے، کیونکہ بنیاد ہی یہ ہے کہ عدل کو قائم کیا جائے، یہ بنیاد تھی، لہذا ایک وجہ یہ ہوئی، پہلی وجہ یہ کہ دین کی تعلیمات کا، اور خاص کر وہ دین کی جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک آیا، کہ جس میں عملی طور پر بھی اور زبان کے طور پر بھی اور کردار کے طور پر بھی اور حدیث کے طور پر بھی اس حد تک آ کر درس دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایک ظالم حاکم کے حد کے دربار میں اتنی مدد کی جائے کہ اس کے سوئی میں اگر دھاگا ڈالا جائے تو یہ بھی تم ظلم کر رہے ہو، یہ بھی ظالم کے شریک ہو. اگر کرائے پہ اونٹ دے رہے ہو تو کیوں اونٹ دے رہے ہو؟ صفوان کو بلا کر ڈانٹا امام کاظم علیہ السلام نے کہ تم کیا کرتے ہو. صفوان جو امام کے صحابی تھے، ان کے پاس بہت بڑی ٹریول ایجنسی تھی، آج کی آپ کے زبان میں بہت بڑی، اتنی بڑی ٹریول ایجنسی تھی کہ وہ پوری حکومت کے لیے گاڑیاں فراہم کرتے تھے، اس زمانے کی گاڑیاں یعنی اونٹ، بہت سارے اونٹ تھے. ہارون رشید اتنا بڑا حاکم ہوتے ہوئے اس کو ضرورت پڑتی تھی، وہ اونٹ آ کر صفوان سے، صفوان جمال ان کا نام ہی، جمال یعنی اونٹ کی یعنی ٹریول ایجنٹ یہ تھے، جا کے دیتے تھے اونٹ، لیتے تھے کرایہ، لیتے تھے زیادہ سے زیادہ کرایہ لیتے تھے. امام نے بلایا کہا تم کیا کرتے ہو، اونٹ دیتے ہو کرایہ پہ؟ کہا ہاں دیتا ہوں کرایہ پہ دیتا ہوں، کوئی مشکل اس میں کیا ہے؟ اور اس ابھی ہم بہانہ کریں گے، دیکھو ظالم کا کچھ پیسہ تو نکال لیتے ہیں نا، یہ بہانے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہر ایک ہر جگہ سے جا کر پیسہ نہیں لیا جاتا، ہر ایک کے پاس ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا، ہر پیسے کو نہیں قبول کیا جاتا، پیسے کی تاثیر ہوتی ہے. کہا نہیں وہ آدمی گندا ہے، اس سے پیسہ اس لیے رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے کی کمی ہو جائے، ہمارے پاس ہم اچھے آدمی ہیں ہمارے پاس پیسہ آ جائے نا، یہ سب بہانے ہوتے ہیں. ان کا کیا، ہم غلط کیا کام کرتے ہیں؟ کرائے پہ اونٹ دیتے ہیں، کرائے لیتے ہیں. تو امام نے ان سے سوال کیا کہ کیا جب تم کرائے پہ اونٹ دیتے ہو تو تمہاری یہ دل کی آرزو نہیں ہوتی کہ یہ حاکم اتنے دن تک زندہ رہے کہ میرے اونٹ بھی آ جائیں واپس، میرا کرایہ بھی آ جائے؟ اب یہ تو ہوتی ہے کہ بھائی اتنی ہی آرزو کافی ہے تمہارے ظلم میں شریک ہونے کے لیے، اتنی ہی آرزو کرو. شیعت کی تعلیمات یہ تھیں. شیعت کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا، وہ الگ مسئلہ ہے. شیعت کی تعلیمات اصل میں یہ ہیں، اور ان تعلیمات کی بنیاد پر سب جا کر کمپرومائز کر لیتے تھے، سب جا کر مل جاتے تھے، سب جا کر خدمت کرنے لگتے تھے، سب جا کر درباری بن جاتے تھے، علماء درباری بن جاتے تھے، لیکن شیعت ہمیشہ مقابل میں کھڑی رہی، چاہے شیعہ حاکم کیوں نہ رہا ہو، چاہے حاکم وہ شیعہ ہی کیوں نہ رہا ہو. جن تک صحیح شیعت نہیں پہنچی تھی وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے، ایک ہی تو دنیا میں شیعہ حکومت ہے، اس کو بھی امام خمینی آ کر خراب کیے دے رہے ہیں. کہتے تھے واقعی وہ یہ شیعہ حکومت نہیں ہے، شیعہ نام سے نہیں ہوتا، یہ ظالم حکومت ہے، اور ظالم کے مقابلے میں شیعہ ہمیشہ کھڑا رہا، آج بھی کھڑا ہوگا. یہ قانون تھا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ البتہ اس سے بہت جدا نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک بہت ممتاز فیکٹر ہے لہذا الگ سے ذکر کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ شیعت کے سامنے ہمیشہ معیار رسول اللہ کی حکومت رہی ہے، بہت اہم. اور لوگوں نے حکومتوں کے معیار تبدیل کر دیے، بہت جلدی جلدی تبدیل کر دیے. امیر المومنین پہ آ کر اعتراض کرتے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، امیر المومنین کہتے یہ رسول اللہ کرتے تھے. وہ بھی تو کرتے تھے. یعنی امیر المومنین پہ حکومت لینے کے بعد بہت سارے اعتراضات جو کیے جاتے تھے وہ یہ آ کر نہیں کہ جاتے یہ رسول اللہ نہیں کرتے تھے، یہ رسول اللہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ فلاں خلیفہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں. یعنی کیا، یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ معیار، ہم کسی پہ طنز نہیں کر رہے ہیں، اصل جائز بھی نہیں جانتے، سمجھتے بھی نہیں صحیح، لیکن یہ حقیقتیں انسان کو جاننا ضروری ہے. امیر المومنین نے تبدیلیاں جو آئی تھی اس کو بدلنا چاہا کہ نہیں یہ تو فلاں کرتے تھے، کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اتنا کبھی کبھی اتنا شدید اعتراض کیا، کہا کہ تراویح نہیں ہے اسلام میں، نمازیں ہیں، لیکن نماز مستحب کوئی نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی، ماہ رمضان کی مستحب نمازیں ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ سب کے ہیں. اب ان لوگوں نے زیادہ پڑھنا شروع کیا، ہم لوگوں نے چھوڑ ہی دیا، نہیں کرنا چاہیے. ماہ رمضان کی روزانہ کی مستحب نمازیں ہیں، شروع میں 20 دن تک روزانہ 20-20 رکعتیں نمازیں ہیں، پھر 20 سے لے کے 30 تک روزانہ 30-30 رکعتیں نمازیں ہیں، پھر شب قدر کی 100-100 رکعتیں نمازیں ہیں، پورے مہینے کی مل کے 1000 رکعت مستحب نمازیں ہیں. مستحب نماز کا قانون ہے، مستحب نماز جماعت سے نہیں ہوا کرتی. امیر المومنین نے کہا کہ یہ کام نہیں کرو، یہ قانون کے خلاف ہے. تو لوگوں نے فریاد بلند کرنا شروع کی، واہ عمرہ خلیفہ دوم کی خلیفہ عمر ابن خطاب کی سنت کو توڑا جا رہا ہے. اتنی فریاد بلند کر رہی کی کہ امیر المومنین کو یہاں پر سکوت اختیار کرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ معیار رسول اللہ کی حکومت کو نہیں رکھا گیا تھا، یہ مشکل تھی. امیر المومنین نے آگے بیت المال کی تقسیم میں آ کر چینج کیا، اس کے پہلے بیت المال کی تقسیم کا رنگ بدل دیا گیا تھا. امیر المومنین نے آگے پھر پلٹایا رسول اللہ کی طرف، کہا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ہنگامہ، ایک بڑا ہنگامہ. اس میں بڑے بڑے لوگوں نے ہنگامہ کیا، جن کے پیسے زیادہ مل رہے تھے ابھی کم ہو گئے، کیونکہ امیر المومنین نے آگے برابر کر دیا. بیت المال ہے، بیت المال کو برابر کر دیا. اس کے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں برابر تھا، جتنا بھی مال آتا تھا تقسیم کر دیتا تھا رسول اللہ، برابر اور ختم ہو گیا بیت المال. اور آتا تھا اور تقسیم کرتے تھے. بعد میں زمانہ جب آیا، یہ حقیقتیں ہیں، یہ کوئی، یہ میں نے کہا کہ نادانیاں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقتیں بھی چھپائی جائیں. حقیقتیں جانے، سب جانے، برادران اہل سنت بھی جانے، شیعہ بھی جانے، سب جانے. اتنی تقسیم کی گئی کہ اگر عرب ہے تو اس کو کچھ اور دیا جاتا تھا، غیر عرب ہے تو کچھ اور دیا جاتا تھا. عرب و عجم کا فرق تاریخ میں جا کر پڑھیں گے. ایران کے لوگ شیعت کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ خلافت کے زمانے میں عرب و عجم کا فرق شروع کر دیا گیا. پھر رسول اللہ یہ کہہ گئے تھے کہ نہ کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ عرب کو نہ عجم کو. اس حد تک بنایا گیا کہ رسول اللہ کی جو بیویاں موجود تھیں اس میں دیکھا جاتا کون سی بیوی عرب ہے، کون سی بیوی غیر عرب ہے، وظیفہ الگ الگ. پھر ان بیویوں میں کون سی بیوی قریش ہے، عرب میں بھی کون سی بیوی قریش ہے، کون سی بیوی غیر قریش ہے، ان کے وظیفے الگ الگ. یہ تقسیمات ہو گئی تھی، یہ تبدیلیاں ہو گئی تھیں. امیر المومنین نے آ کے سب کو برابر کر دیا، کہ سب کو برابر ملے گا. یہ مال مسلمین ہے، کسی قسم میں الگ سے زحمت نہیں ہے، سب کو برابر. لوگ آئے امیر المومنین اعتراض کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ خلیفہ کی سیرت آپ تبدیل کر رہے ہیں. پہلے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خدمات زیادہ ہیں، آپ برابر کیسے کر رہے ہیں، ہمارے خدمات زیادہ ہیں، ہم نے زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں، ہم نے پہلے زمانوں میں جنگوں میں زخمیں کھائے ہیں، نئے لوگ ہی تو زخم نہیں کھائے. کہا کہ اگر خدمات تمہیں دیکھنا ہے تو خدمات کا اجر دینے والا اللہ ہے. یہ جو تم نے جنگیں کی ہیں، خدمات انجام دی، تم نے مال کے لیے تو نہیں کی ہیں، اللہ کے لیے کی ہیں، اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا. اور رہی بات یہ کہ ہمارے خدمات اگر زیادہ، اس لیے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، تو یہ بتاؤ کہ تم سب کے درمیان میں مجھ سے بڑھ کر بھی کسی کی خدمات ہیں. امیر المومنین اپنا کبھی ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جگہ تھی کرنے کی. کہا تم جتنے لوگ آئے ہو اعتراض کرنے کے لیے، مجھ سے بڑھ کر بھی کسی کے ہیں خدمات، مجھ سے زیادہ کسی نے زخم کھائے ہیں، مجھ سے زیادہ کسی نے قربانی دی ہے، مجھ سے زیادہ کسی نے جنگ لڑی ہے، مجھ سے زیادہ کسی نے تلوار چلائی ہے، مجھ سے زیادہ کسی نے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا ہے. خاموش ہو گئے، کیا کرتے، جواب نہیں تھا، یہاں پر سکوت اختیار کیا. پھر ایک دوسرا بہانہ لے کر آئے، کہا کہ یہ خلیفہ کی سیرت ہے، چونکہ اس میں ایک جگہ کامیاب ہو چکے تھے، خلیفہ کا نام لے کر امیر المومنین کو مجبور کر دیا تھا، پھر آگے وہی حربہ استعمال کیے، تو خلیفہ، چونکہ یہ پیسہ چھوٹ ہاتھ سے جانا، اب کسی کو اگر 50 دینار مل رہا تو آج پھر 3 دینار ملا ہے، چونکہ کیا امیر المومنین ہی تھا، حساب لگایا، دیکھا کتنے لوگ ہیں، کتنا مال ہے، سب کے اوپر تقسیم کیا، 3-3 دینار سب کے اوپر آیا تھا. اب کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 1000، کسی کو اتنے ملے تھے کہ کلہاڑی سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا تھا. اب اس کو اگر 3 دینار ملے گا تو بیچارہ مشکل میں پڑ جائے گا، واقعی مشکل میں پڑ جائے گا، ہے نا. ہم آپ ہوتے تو شاید، پتہ نہیں، خدا کرے کہ رکھنا تو چاہیے تھوڑا اپنا وزن، اپنا بھی تو حساب لگانا چاہیے، وزن کرنا چاہیے، کہاں پہ کیا ہوتا، کیسے ہوتے. تفریح کرنا یہ آسان کام، لیکن خود اس جگہ پہ دیکھ کے سوچے انسان کہ کسی کو اتنے سونے مل رہے ہیں، پھر بعد میں آ کے 3 دینار لا کر دیے، آج تمہارا یہ اس مہینے کا تمہارا وظیفہ یہ ہے، تو کھلے گا. تو لہٰذا انہوں نے پرانا حربہ جو کامیاب ہو چکے تھے تراویح کے سلسلے میں، نماز تراویح کے سلسلے میں، وہی حربہ استعمال کی. یہ خلیفہ کی سیرت کو آپ توڑ رہے ہیں. وہ خلیفہ کی سیرت کے لیے امیر المومنین نے 10 سال پہلے حکومت چھوڑ دی تھی، کیسی باتیں ہیں. پھر وہاں پہ امیر المومنین نے جملہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا زیادہ بہتر ہے یا خلیفہ کی سیرت پہ زیادہ چلنا بہتر ہے. یہ سب کیوں تھا؟ یہ سب اسی قانون کی بنیاد پر جو قرآن کہتا ہے کہ عدل کے لیے قیام. اور رسول اللہ شیعت کی نگاہ میں، امیر المومنین کی نگاہ میں، اور امیر المومنین کے بعد تمام آئمہ کی نگاہ میں، اور تمام آئمہ نے وہ تعلیمات دی تھیں کہ شیعت کی نگاہ میں ہمیشہ معیار رسول اللہ کی حکومت تھی. یہ ہے سوال کا دوسرا جواب، شیعہ کیوں تاریخ میں ہمیشہ ظالم حاکموں کے مقابلے میں کھڑا رہا؟ اس لیے کہ شیعہ ہر حکومت کو آ کر رسول اللہ کی حکومت سے تولتا تھا، اور جب رسول اللہ کی حکومت کے معیار پر نہیں اترتی تھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا. یہ عظیم معیار. اس کے علاوہ بھی کچھ آپ بیان کرنا چاہتے تھے؟ بیان کریں.
عملی پہلو کے لیے اسوہ ہونا ضروری ہے، شیعہ کے پاس اسوہ کی کمی ہے، اسی میں کربلا بھی آتا ہے.
حسن، لیکن یہ اسی بات میں، یعنی الگ سے اس کو نہیں شمار کریں گے. جو اسوہ تھے وہ کرتے کیا تھے؟ چونکہ اسوہ کا کوئی کام یہی تھا کہ وہ آ کر اپنے اسوہ کے ذریعے سے، اچھی بات ہے بہت، چونکہ یہ خود بہت اہم پہلو ہے، کہ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو بھی ہے، بہت اہم موضوع بھی ہے کہ کسی بھی مکتب میں ایسے پاکیزہ اسوہ، اسوہ یعنی رول ماڈلز، کسی بھی مکتب میں موجود نہیں ہے جو شیعت، جو شیعت کے بہت بڑے امتیازات میں سے ہے، وہ بھی کوئی دو چار سال کے نہیں، ایک لمبی مدت کے لیے. لیکن اس بات کو شاید اس میں شامل کیا سکتا ہے کہ اسوہ بھی جو اگر پیش کرتے تھے، کیا پیش کرتے تھے؟ اسوہ بھی جو بھی ہمارے سامنے اسوے تھے، وہ سب کے سب ان کے لیے معیار وہی رسول اللہ تھے. جو بھی پیش کرنا تھا رسول اللہ ہی کا اسوہ پیش کرنا تھا، اور جو بھی پیش کرنا تھا وہی تعلیمات پیش کرنی تھی. لیکن چونکہ ایک اہم نقطہ ہے، لہذا اس کو آپ اضافہ کر سکتے ہیں اس میں شامل. بس یہ تھا معیار، شیعت کا ہمیشہ مقابلے میں رہنے کا معیار یہ رہا ہے. اور یہ چیز اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو یعنی شیعت کی بنیادوں میں یہ ہے. اب اگر کوئی ایسی شیعت پیش کرے کہ جو یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہاں سے شیعت کا فرق سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. باقاعدہ بھی پیش کی جاتی ہے ایسی شیعت، عالمی لیول پر بھی پیش کی جا رہی ہے، ہندوستان کے لیول بھی باقاعدہ پیش کی جا رہی ہے. ایک ایسی شیعت کی جہاں پر یہ روح نکال لی گئی ہو، کربلا کا ذکر ہو لیکن کربلا کی روح نکلی ہوئی ہو، عزاداری ہو لیکن عزاداری کی روح کھینچ لی گئی ہو، باقاعدہ ترویج کی جا رہی ہے. اور یہ ترویج کرنا اس لیے لازم ہے کہ ظالموں کو اور حاکموں کو عزاداری کی روح نے مشکل میں ڈالا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بنی امیہ کی حکومتوں کو اور بنی صدر کی، بنی عباس کی حکومتوں کو مشکل میں ڈالا تھا. لہذا انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا کہ ایسی شیعت کو آ کر پیش کریں، ایسی حدیثیں گڑھیں، ایسی باتیں پھیلائیں کہ ابھی امام زمان کے زمانے تک آتے ہیں کہ آنے تک تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اور تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور تو کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، اور تو جا کے فوراً کمپرومائز کر لینے والے ہیں، اور تو خدمت اور درباریت کے روپ اپنانے والے ہیں. شیعت ہے جو ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے، کبھی علوی شکل میں، کبھی حسینی شکل میں. لہٰذا ایسی باتیں لا کر شیعوں کے درمیان میں ڈالی جائیں، ایسی حدیثیں گڑھی جائیں کہ آ کر شیعت کے اندر سے بھی یہ روح نکال لے. لہٰذا ایسی چیزیں موجود ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں. اب جو یا کچھ فہمی کی بنیاد پر، یا نہ فہمی کی بنیاد پر، یا خود فروشی کی بنیاد پر جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور شیعت کی اس روح کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کے لاتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، ایسا امام زمان آئیں گے وہ کریں گے وہ کریں گے. امام زمان آ کر، عرض کیا کہ امام زمانہ آ کر معجزہ نہیں دکھائیں گے، امام زمانہ آ کر اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قانون موجود ہو، عدل کا رہبر بھی عدل کا موجود ہو، ایک عدل پسند اور عدل طلب اور عدل کے لیے قیام کرنے والی امت کا تیار ہونا. یہ امت ایک لمحے میں تیار نہیں ہوگی، یہ امت معجزے کے ذریعے سے تیار نہیں ہوگی، یہ امت تربیت کے ذریعے سے تیار ہوگی. یہ عدل طلب امت کا تیار کرنا یہ امام زمان سے پہلے ہے. ہاں اگر اتنی تعداد تیار ہو گئی کہ امام زمان کی حکومت کے لائق بن جائے گی، پھر امام زمان اس کو آ کر آگے بڑھا دیں گے. لیکن یہ طلب کرنا، یہ بہت ہی نقطہ خوبصورت ہے، رسول اللہ کی حدیث جو بیان کی جاتی ہے اور بہت معروف بھی ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے. فرج یعنی کشادگی، فرج کے عربی معنی ہوتے ہیں کشادگی. اور یہ تعلیمات میں سے، انسان ہر وقت کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی ماحول سے تھک کر ہار کر بیٹھ نہیں جائے، ہر وقت فرج کا انتظار کر رہا ہو، اپنے زمانے کے بھی فرج کا، یعنی زندگی میں ایک فرج آئے، ایک کشادگی آئے، مشکل ہٹے، در کھلیں، در کھلنے کی قرآن نے اصول بھی بیان کیے ہیں کہ ایمان اگر ایمان ہو، تقویٰ ہو، کوشش ہو، محنت ہو، جہاد ہو، یعنی کوشش ہو تو ضرور جو ہے دل کھلنے والے ہیں. لہذا فرج ہمیشہ انسان طلب کر رہا ہو. فرج کا ایک سب سے بڑا مصداق ہے وہ فرج جو امام زمان کے ذریعے سے ہوگا. جو سب سے عظیم ترین فرج جو کیا ہوگا، امام زمان کے ذریعے سے ہوگا. ایک فرج آپ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں کوشش کر کے، محنت کر کے، لیکن اصل فرج کا سب سے بڑا جو مصداق ہے وہ امام زمان. اب روایت کہتی ہے کہ بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ انتظار کرے انسان اور کوشش کرے. انتظار یعنی وہ انتظار کیسے ہوگا، یعنی یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کسی امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں. واقعی یہ سارے اعمال میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ سارے اعمال سے بھی زیادہ بافضیلت ہے صرف ذہن میں رکھنا. یعنی ذہن میں رکھنا اتنا بڑا عمل ہو گیا کہ سب کچھ، نمازیں ایک طرف، روزے ایک طرف، حج ایک طرف، عبادتیں ایک طرف، سارے دوسرے کام ہم ذہن میں رکھیں کہ ایک زمان آنے والے، امام زمان آنے والے. یہ واقعی اتنا بڑا عمل ہے، پھر کیا مطلب؟ یعنی انکار کر دے گا؟ نہیں، انکار نہیں کرنا ہے. حدیث سے انکار نہیں، حدیث صحیح ہے، حدیث بہت بالکل واقعی ہے. مطلب اس کا کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انتظار کے معنی میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ انتظار، جب جتنی بڑی چیز کے انتظار کر رہا ہے اتنی زیادہ کوشش کر رہا ہے انسان. یہ انتظار کے اندر چھپا ہوا ہے. اعمال کا افضل الاعمال کہا جا رہا ہے، یعنی اعمال میں سے سب سے عمل یعنی کیا، یہ ذہن میں رکھنا یہ بھی عمل ہے. رسول حدیث میں کہا کہ افضل الاعمال، یعنی اعمال میں سے بہترین عمل، بافضیلت ترین عمل. یعنی عمل تو ہو کچھ نہ ہے، یعنی انتظار کا لازمہ عمل ہے. یہ خود حدیث میں موجود ہے، اس کا لازمی ترین حصہ عمل ہے. ہاں یہ عمل کتنا ہونا چاہیے، جس کا آپ جیسے کہ انتظار کر رہے ہیں. جتنی بڑی چیز کے انتظار کرے اتنی زیادہ عمل ہوگا. آپ اپنے دوست کے انتظار کر رہے ہیں، کچھ نہیں چاہیے، بائک لے کے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہیں جانا ہے، اتنا ہی کافی ہے. آپ نے کسی محترم مہمان کو بلایا، وہاں پر زیادہ عمل کرنا پڑے گا، کھانا پکانا پڑے گا. اب مہمان آگے بیٹھے اور آپ اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہے. آخر میں پوچھ بھی لیتا ہے کھانا کا، کھانا تو میرے ذہن میں نہیں تھا، کہ یہ کیا انتظار تم کر رہے تھے، کون سی دعوت دی تھی. وہ مہمان آئے آپ کے، میں تو بہت دیر سے آپ کا منتظر تھا، اب آ کے بیٹھائے ہوئے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں. آخر کے تھک کے پوچھا کھانا تو، کہا کھانا تو نہیں تھا. تو مہمان کے انتظار اس طرح نہیں رہے، مہمان کے انتظار اتنا عمل ضروری ہے. آپ بڑے خطیب کو دعوت دیں اور جب وہ آئے کہ میں آپ کا بہت دیر سے منتظر ہوں، آپ آ گئے، اب وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان لگا رہے ہیں، بہترین بہترین کھانے بھی لگا رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے، اور کھانے کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ پروگرام کہاں ہے. کہا پروگرام اعلان کیا ہے؟ کہا نہیں. مائک ہے؟ نہیں ہے. لوگوں کو دعوت دی ہے؟ نہیں ہے. بھائی آپ نے خطیب کا انتظار کیا، مہمان کا انتظار تو نہیں کیا ہے. مہمان کے لیے کھانا کافی تھا، لیکن اب اس خطیب کے لیے کچھ اور چاہیے، ایک بڑے عالم کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ اور چاہیے ہے. لہذا انتظار جیسے انسان کے انتظار کیا جائے گا اور جتنے بڑے مقصد کے لیے گئے اتنی زیادہ عمل کرنا پڑے گا، اتنی زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. کوشش میں کمی کی یعنی آپ نے غلط انتظار کیا، وعدہ ہی آپ نے غلط لیا تھا، خود کو پریشان کیا اور دوسرے کو پریشان کیا. خوب ایک ایسے انسان کے انتظار کرنا جو پوری دنیا کو اگر عدل انصاف سے بھر دے گا، اس کا انتظار کیسا ہونا چاہیے، سوال یہ. پوری دنیا کو آ کر عدل انصاف سے بھرنے والا، کیا مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ؟ واقعی دین کو ایک مذہقہ بنا دیا ہے. مہدویت ایک بہت ہی عظیم تصور، شیعہ سنی سب کے نزدیک، تھوڑے بہت اختلافات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن شیعہ سنی یہ جیت بالکل 100% سب کے نزدیک، ذرہ برابر کوئی بھی اہل سنت میں نہیں ملے گا جو آ کر مہدویت کے بارے میں شک کرے. یہ تصور ہے، وہ عدل کا تصور بھی ہے، انصاف کا تصور بھی ہے. ہاں یہ کہ پیدا ہوئے ہیں پیدا نہیں ہوئے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، وہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں. اصل چیز جو انتظار ہونا، یہ اہم مسئلہ ہے، اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہدویت کو کیا بنا رکھا ہے؟ مہدویت یعنی سراسر عمل، مہدویت یعنی دنیا کی ہر قوم سے زیادہ کوشش اور عمل. دنیا کی کوئی بھی قوم اس بات کی منتظر نہیں ہے یا اگر پوری دنیا کو ہم عدل سے بھرنے والے ہیں، لیکن ہم منتظر ہیں اس کے، تو ہم صرف اتنا امام کے انتظار نہیں کریں کہ امام آئے ہم نظر لگا کر بیٹھے ہوں، آپ بھی تھوڑا کھا لیں ثواب ہو جائے گا، ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی، یہ ایک مہمان کے انتظار ہے، امام زمان کے انتظار نہیں ہے یہ. واضح ہے بات یا نہیں ہے؟ اور وضاحت کی ضرورت ہے؟ یہ ہے انتظار. کوفے میں امام حسین علیہ السلام کو لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن انتظار کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا. وہ امام حسین کو کسی ایک معمولی گورنر یا حاکم کے طریقے سے انتظار کر، آئے کچھ فائدہ ہم اٹھائیں، کچھ فائدہ وہ اٹھائے، کچھ ہم سے وہ، کچھ ان سے ہم. کوفے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو حسین ابن علی امام اور ولی خدا کی حیثیت سے نہیں انتظار کر رہے تھے. 40,000 خط بھی لکھ دیا، لیکن ولی خدا کی حیثیت سے اگر انتظار کر رہے ہوتے تو اس طرح حسین ابن علی تنہا نہیں ہوتا. انتظار ہی غلط تھا. ہاں حبیب نے مظاہر کا انتظار صحیح تھا، ولی خدا ہم تک نہیں آیا تو ہم ولی خدا تک خود جا رہے ہیں. انتظار کر رہے تھے، نہیں آیا تو ہم جا رہے ہیں. یہ کون سے انتظار؟ آیا تو ٹھیک ہے آ جائے، نہ آئے تو کیا لینا دینا ہم سے. ہاں ولی خدا ہے. اگر ہم جانتے کہ اس پوری سرزمین پر صرف ایک انسان ہے جو اللہ سے رابطے میں ہے، تو وہ ہم تک آ پائے تو ہم آئیں، استقبال کریں، تیار کریں، پورے کوفے کو تیار کریں جس طرح کوفے کو تیار کر رہے تھے، اور اگر وہ نہیں آتا تو ہم خود جائیں. عامر ابن ابی سلامہ شخص ہے شہدائے کربلا میں سے، میں نے عرض کیا اصحاب حسینی میں سے بہت سارے لوگ، شاید نام ہی ہمیں نہیں معلوم. عامر ہمیں خود بھی شاید کو یاد نہ ہو، ضروری نہیں ہے تمہیں نام یاد ہو، نام یاد کرنا انسان کے تھوڑا مشکل، لیکن کردار تو کم سے کم یاد رہے کہ کیا کردار ادا کیے ہیں کربلا میں حسین ابن علی کے صاحب نے، کس وجہ سے اتنے ولایت مدار ہیں، ولایت پذیر ہیں. عامر ابن ابی سلامہ نکلا، یہ صحابی حسین ابن علی کا، کوفے سے کربلا جانے کے لیے. 5 محرم کو ابن زیاد نے شخص نام بہر کر کے، اس کا نام ہے بہر ابن قتادہ یا ایوب، اس کو 500 کا لشکر دیا اور کوفے کے پل پر کہا کہ جا کر وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اطراف میں کہ کوئی بھی حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے جانے نہ پائے، پہچاننا، چونکہ شخصیتیں تقریباً پہچانی، کوفے کی بڑی بڑی شخصیتیں پہچانی ہوئی تھیں، عام لوگوں میں اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ نکلے اور حسین ابن علی کے پاس جائیں. ان کا انتظار ہی غلط تھا، انتظار فقط اپنے فائدے کے لیے کر رہے تھے. بعض لوگوں نے خط میں لکھا بھی تھا کہ امام آ جائیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، موسم بڑا اچھا ہے، ہریالی بہت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کس لیے انتظار کر رہے ہیں. حبیب نے مظاہر نے اور دوسرے لوگوں نے خط لکھا کہ امام آئیں اور ہم ظلم کی دنیا سے آ کر ہمیں نجات دیں یزیدیت سے. ان کا انتظار کچھ اور تھا، اور وہ لوگ جو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ آئیں فصلیں لہلا رہی ہیں، موسم بہت اچھا ہے، کھیت خوب ہیں، درخت خوب لگے ہوئے ہیں، پھل خوب لگے ہوئے ہیں، تو معلوم ہے کہ ان کا انتظار الگ تھا. لہذا ایسے لوگ تو امام کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے نہیں، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس طرح کے لوگ تھے وہ پہچانے ہوئے تھے، وہ عمر ابن زیاد کی پورا سسٹم مشین وہ پہچانتی تھی ایسے لوگ. لہذا اس پل پر جہاں سے گزر کر جانا ہوتا تھا سب کو، وہاں پر 500 افراد کو، جانے والے اتنے نہیں تھے، لیکن وہ شاید ابن زیاد کو بھی یہ توقع تھی کہ تھوڑا زیادہ لوگ جائیں گے، 500 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. عامر ابن ابی سلامہ نکلے، اس پل کے قریب پہنچے، دیکھا اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ یعنی انصاف سے بتائیں ہم آپ کہ ابھی کیا کریں؟ ایک آدمی آیا ہوا ہے، 500 لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حسین ابن علی بھی یہاں سے 90 کلومیٹر دور ہیں کربلا میں. اب یہاں پر بہت سارے بہانے، یہ وہ جگہ تھی، کربلا والوں کو کربلا والے یہ چیزیں بناتی ہیں عزیزوں، ہمارے لیے یہاں پر بہت سارے بہانے. ایک تو ہم آگے بڑھیں گے مار دیے جائیں گے، مار بھی نہ دیے پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. پھر یہاں پہ ہمارے بچوں کیا ہوگا، یہاں پر پتہ نہیں واجب بھی ہوگا کہ نہیں، جان کو خطرے میں ڈالنا یہاں پہ کیا ہوگا. 20 بہانے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں نہ جانے کے لیے. اگر بہانہ ڈھونڈنے والا زیادہ قوی ہے تو اور بھی شاید بہانے ڈھونڈ لے، بہت سارے بہانے ڈھونڈ سکتے ہیں، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، مارے جائیں گے، ہماری جان جائے گی، بچے یتیم ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنے بہانے. لیکن عامر ابن ابی سلامہ جو واقعاً حسین ابن علی کا انتظار کر رہے تھے، حسین ابن علی کوفے نہ آ سکے، کہ 500 کے لشکر سے خود اکیلے ٹکرا گئے. گھوڑے کو بہت تیز سرپٹ دوڑایا اور سرپٹ دوڑانے کے بعد جس نے بھی حملہ کیا اس کو مارتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے, اور اتنی تیز نکلے کہ پھر کوئی پیچھا بھی نہ کر پایا. سارے بہانے کو توڑ دیا اور اپنے آپ کو میدان کربلا میں پہنچا. ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے اور پیش کیا تھا جو جنگ صفین میں جن کے پیر بھی کٹ گئے تھے وہ بھی پہنچے, کنانہ ابن عتیق, پیر کٹا ہوا, ایک پیر کٹ گیا ہے, بالکل کٹ گیا ہے, لیکن چونکہ اپنے ولی خدا کے منتظر ہیں لہذا پیر کٹا ہے تو ٹھیک ہے, ایک پیر سے جائیں گے, لڑ نہیں پائیں گے لیکن پہنچ تو جائیں گے حسین ابن علی کی بارگاہ میں. یہ تو بہانے نہیں کر سکتے کہ ہمارا پیر نہیں ہے تو کیا کریں گے جا کر, ولی خدا اکیلا ہے, بس ولی خدا اکیلا ہے تو ہمارا کام ہے جانا. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے کربلا والوں کو اس طرح ولایت پذیر اور ولایت مدار بنا کے رکھا. میں ایک دوسرا مطلب آج عرض کرنا چاہ رہا لیکن وقت گزر گیا کہ, لیکن اصلی بات جو کل کی تھی وہ پوری ہو گئی, یہ تھی کربلا. اور اس کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی روح کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کربلا میں, لیکن کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں؟ پیاس کا, زخموں کا, تکلیف کا, درد کا, قربانیوں کا, شہادتوں کا, اور شوق سے انتظار کر رہے ہیں, عشق کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. 13 سال کا بچہ انتظار کر رہا ہے, اس قدر منتظر, اس قدر بے چین, اس قدر پریشان کہ میرا نام کیوں نہیں پکارا گیا, شہدا کی لسٹ میں میرا نام کیوں نہیں لیا, پکارا کیوں نہیں گیا, چچا جان میرا نام کہاں ہے؟ عبداللہ ابن حسن کا نہیں جانے دیا چونکہ بہت کم سن تھے, 10 سال کی عمر تھی. امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند 10 سال کی عمر کے بچے کو نہیں جانے دیا, لیکن چونکہ وہ جانتا تھا لہذا جب امام گھوڑے سے زمین پہ گرے, بعد میں مصائب ہم پڑھیں گے, چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرزند کا تقریباً یقینی طور پر بیان کیا زیادہ تر مقاتل میں شہید ہوئے, جناب ابا بکر ابن حسن, جناب عبداللہ ابن حسن, جناب قاسم ابن حسن, 3 کی شہادت کا تقریباً یقینی ہے. بعض اور بیٹوں کا ذکر جناب طاہر ابن حسن کے بھی بعض مقاتل نے لکھا کہ وہ بھی شہید ہوئے, لیکن اس میں تھوڑا اختلاف ہے. اور جناب حسن مسنہ جو سب سے بڑے بیٹے تھے وہ بھی میدان کربلا میں گئے اور جا کر زبردست جنگ لڑی اور کافی لوگوں کو مارا, 17 یا 18 گہرے زخم لگے, اور اس گہرے زخم کے لگنے کی وجہ سے زمین پر گھوڑے سے گر گئے, اور نہیں معلوم یہ مصلحت پروردگار تھی, امام حسن علیہ السلام کی نسل ان سے چلنی تھی, یا کیا مصلحت تھی پروردگار کی, کہ اسی غش کے عالم میں وہ پڑے رہے, غشی کے عالم میں ان کو ایک کنارے رکھ دیا گیا. جب جنگ تمام ہو گئی تو جنگ تمام ہونے کے بعد جب شہدا کے سروں کو جدا کرنے کی تیاری ہونے لگی اور سروں کو جدا کیا جانے لگا تو دیکھا کہ ایک جوان ہے جو ابھی سانس لے رہا, ابھی زندہ ہے. یہی حسن مسنہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے داماد بھی ہیں, راستے میں شادی ہوئی تھی جناب حسن مسنہ کی اور انہی سے پوری نسل چلی ہے. بہت ساری روایتیں, متعدد روایتیں بحار الانوار میں دوسری کتابیں موجود ہیں جو فاطمہ بنت الحسین نے روایت بیان کی ہے جو جناب حسن مسنہ کی زوجہ تھیں, اور ان کے بیٹے عبداللہ ہیں انہوں نے کئی روایتیں بیان کی ہیں, خود اپنی ماں سے روایتیں بیان کی ہیں کہ میری ماں نے یہ بیان کیا, کہ جو روایتیں موجود ہیں. تو جناب حسن مسنہ اسی غش کے عالم میں پڑے تھے, جب سر قلم کیے جانے لگے تو جب یہاں پہنچے دیکھا ابھی سانس لے رہے, زندہ ہیں. عمر سعد سے جا کے بتایا کہ ایک جوان ہے جو ابھی زندہ ہے. عمر سعد نے کہا کہ سر کاٹ دیا, اس کا بھی سر قلم کر دیں. وہیں پر قریب میں ان کا ماموزاد رشتہ دار موجود تھا, اب وہ نام مزاربہ تھا جو بہت پہلے پڑھا تھا, ابھی میں دیکھ نہیں پایا, یاد نہیں تو ذہن میں دیکھتے ہیں کچھ کر کے مزاربہ کر کے, وہ ماموزاد رشتہ دار تھا, وہ عمر سعد کے پاس آیا, اس نے آ کر اتنا اصرار کیا کہ کیا فائدہ ہے, اب ہم جنگ جیت گئے ہیں, اپنے اعتبار سے وہ جنگ جیت چکے تھے, سب کو شہید کر دیا, سب ختم ہو گئے, یہ میرا بھانجا ہوتا ہے, یہ تو ایسی زخمی پڑا ہے, یہ تو یوں ہی مر جائے گا, یہ تو ایسے ہی ہوگا, کیا فائدہ ہے ایک بچے کے جان کا, یہ تو بچہ ہے. اتنا اصرار کیا کہ میرے ساتھ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. یہ لے کے یہاں سے چلا گھوڑے پہ اپنے بٹھا کر کوفے کے راستے میں ہوش آیا، دیکھا کہا میں کہاں پہ ہوں، کہا کہ ہم کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کہا یہاں کیسے آ گئے، کربلا میں تھے ہم، اور چاہا کہ تیزی سے کربلا کی طرف پلٹے کہ وہاں پر روکا، کہا کہ اب کوئی فائدہ جانے کا نہیں کیونکہ کربلا میں اب کوئی بھی نہیں رہ گیا ہے، کربلا ختم، شہادت کی خبر سنائی وہاں پر، اور پھر کوفے لے جا کر علاج کیا، ٹھیک ہوئے، پھر آگے نسل آگے بڑھی، تقریباً 37 سال تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد مروان یا عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ جناب امام حسن علیہ السلام کے بڑے فرزند، یہ سارے فرزند تھے۔ عبداللہ جو صرف 10 سال کے تھے نہیں جا سکے، مقتل میں جانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ اب یہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کتنی کوشش کی ہوگی اور کیا کیا ہوگا، لیکن بہرحال مقتل میں حسین ابن علی نے نہیں جانے دیا۔ جب حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر گرے، جناب قاسم مصائب وہاں مجلس میں پڑھ چکے ہیں، شاید نہ پڑھے یہاں پر، یہی مصائب پہ تمام کر دیتے ہیں۔ جب گھوڑے سے امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے تو یہ 10 سالہ بچہ یہ بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے، یعنی صرف جناب زینب تو نہیں دیکھ رہی۔ جناب قاسم اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا آپ کو اندازہ ہو چکا، آج دن بھر مصائب سن لیا ہے آپ، اتنی محبت تھی کہ آخر میں سب کو حسین ابن علی آسانی سے رخصت کر دیتے، لیکن جناب قاسم کو اتنا گلے سے لگا کر اتنا گریا کیا تھا، اتنا گریا کیا تھا، اور دونوں چچا بھتیجوں میں اتنی محبت تھی، اور یہ محبت نیچرل تھی، طبیعی تھی، کیونکہ 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، اور حسین ابن علی جانتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ یہ جملہ میں عرض کر چکا ہوں، حسین جانتے ہیں کہ یتیم کے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا، یتیم موجود ہو تو اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ جناب قاسم موجود ہے، علی اکبر کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جناب قاسم کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور جناب قاسم بھی جانتے ہیں کہ میرا چچا مجھے کتنا چاہتا ہے۔ لہٰذا دونوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، غش کھا کر زمین پہ گر پڑے تھے۔ یہی محبت عبداللہ ابن حسن سے بھی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، چونکہ یہ بچہ اور چھوٹا ہے، یہ بچہ اور کم سن ہے، یہ تو مقتل میں کچھ نہیں لکھا گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ حسین ابن علی کو محبت ہوگی اس بچے کی، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ بچہ چند مہینے کا تھا، جب گھوڑے سے حسین ابن علی گرے، بچے نے آواز دی، ظالم آگے بڑھ رہا تھا حسین ابن علی کے سر کو قلم کرنے کے لیے، وہیں خیمے سے آواز دیا، ملعون تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ حسین ابن علی نے نگاہ اٹھائی، دیکھا خیمے سے بچہ دوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، آواز دیا میری بہن میرے بھتیجے کو سنبھال لو، اے میرے بہن میرے بھیا کی نشانی کو سنبھال لو۔ زینب بنت علی تو خود پریشان تھی، خود گھبرائی ہوئی تھی، آگے بڑھ کے چاہا کہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑے، لیکن اپنے بچے نے، اس بچے نے اپنے آپ کو چھڑایا کسی طریقے سے، اور تیز رفتار سے دوڑتا ہوا مقتل تک پہنچ گیا۔ وہ ظالم ہاتھ تلوار مارنا ہی چاہتا تھا، کوئی اسلحہ تو موجود نہیں تھا دفاع کرنے کے لیے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، تلوار ہاتھ پر پڑی، بچہ تڑپ کر زمین پہ گر گیا۔ حسین ابن علی نے اپنے سینے سے لگایا، اے میرے لال تھوڑی دیر صبر کرو، اے میرے لال تھوڑی دیر تحمل کرو۔ کسی درمیان میں ایک تیر آ کر بچے کے گلے پہ لگا، یہ آخری قربانی تھی حسین ابن علی کی، کہ جو آخری لمحات میں حسین نے پیش کر دی، اے میرے بھیا میں تمہارے اس بچے کو بھی بچا نہ سکا، اور پروردگار کی بارگاہ میں قربانی پیش کر۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد رضی اللہ عنہ۔